آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے جس میں تقریباً ہر شخص مبتلا ہے. کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں تقریباً ہر شخص کو لاحق ہیں کہ جس میں اس کو کوئی تدبیر کے لحاظ سے حل سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم فلاں مشکل کے اوپر قابو کیسے پائیں. دیکھیے، ویسے تو ظاہر ہے کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے نا اپنے مشکلات اور پریشانیوں پر قابو پانے کے لیے، لیکن کچھ مشکلات ایسی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا ہے، کسی کی گھریلو زندگی میں ناچاہتیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، کسی کی اولاد بگڑے چلی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ روزگار کا کوئی مسئلہ ہے، فقر و فاقہ درپیش ہے، قرضوں میں لوگ مبتلا ہیں، اور غرض نہ جانے کتنی اور. یہ تو تھیں دنیاوی پریشانیاں، اور اخروی پریشانیاں جس کو انسان کوئی محسوس ہی نہیں کرتا کہ کتنا خطرناک ایک سفر اس کو درپیش ہے. عذاب قبر اس کے سامنے ہے، عذاب دوزخ، کھلے سراب کی سختیاں، میدان حشر کی سختیاں، برزخ کا اتنا لمبا پیریڈ، نزا کی سختیاں، اتنی زیادہ ایسی مشکلات ہیں جو روحانی طور پر بھی انسان کو درپیش ہوتی ہیں. اس میں فقط چونکہ کوئی تدبیر بظاہر ایسی نظر نہیں آتی، خاص طور پر ان پریشانیوں سے انسان عہدہ برا ہو سکے، لیکن کیا شریعت اسلام نے یا پروردگار عالم نے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ ان مصیبتوں اور سختی اور پریشانیوں میں مبتلا رہیں؟ جی نہیں. آج ہم کچھ ایسے طریقے ڈسکس کریں گے اور کچھ ایسے اذکار، کچھ ایسے وظائف، کچھ ایسے اوراد، ورد کی جمع ہے اوراد، وہ ذکر کریں گے کہ جن کو بڑے بڑے علماء اور مراجع نے ذکر کیا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ دعاؤں کی کتابوں سے فلاں ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جنہیں بڑے علماء اور مراجع نے کوٹ کیا، آیت اللہ پوری نے بتایا ہو، آیت اللہ مرشی نجفی نے بتایا ہو، شیخ بہائی نے بتایا ہو، کف امی نے بتایا ہو، تو ان کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی. بہت سے اذکار کے اندر تو یہاں تک ذکر آپ کو جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی اس میں چیزیں بھی آئیں گی. شیخ بہائی مثلا فرماتے ہیں کہ فلاں اگر کسی نے ورد کیا اور اس کا وہ جس کام کے لیے اس نے کیا تھا وہ پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن وہ مجھ سے جھگڑا کر لے. یعنی اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ کہ اس کو کرنے والا لا محالہ اس کا وہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا. آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی پریکٹیکل ہو گئے. مثلا لوگ عام طور پر یہ آج کل سننے میں زیادہ آتا ہے کہ بھائی انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اس کو کس کوئی روکتا تو نہیں ہے، لیکن زیادہ اعتماد اپنے اس عمل کے اوپر ہوتا ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ زیادہ اعتماد پروردگار عالم کی طاقت پر ہونا چاہیے. اپنا عمل تو بس ایسے صحیح، وہ کیونکہ ایک مقدمہ ہے کسی بھی چیز کو پہنچانے کا، اور خود پروردگار ہی نے حکم دیا کہ انسان کوشش کرے، لحاظ سے بس اس کو کرنا چاہیے، لیکن مکمل اعتماد فقط اپنے عمل کے اوپر ہو، پروردگار عالم کے اسرار پر اتنا اعتماد نہ ہو. یہ وہ پریشانی ہے کہ جو آج کل سبھی لوگوں کے ساتھ ہے. لوگ دعا کرتے بھی ہیں، ورد کرتے بھی ہیں، تو اوپری دل سے اور ایک برکت تو ان کو ہوتی ہے، لیکن خود دل میں ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے ہونا ہوا نہ کچھ نہیں. دیکھیے، یہ میں عام طور پر آپ بھی محسوس کریں گی، بعض اوقات انسان کو ایسے خیالات دماغ کے اندر آتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان تمام مشکلات کی، ابھی میں اب وہ مرحلے وار ان چیزوں کا ذکر کروں گا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جس سے ساری مشکلات اور پریشانیاں ہیں، خاص طور پر دینی حلقے کی میں فی الحال بات کروں، وہ یہ ہے کہ ہم تقوائے قلبی کے اندر گرفتار ہیں. ٹھیک ہے جی. کتے کا تقوا. اچھا آپ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید اس انداز سے درس کے اندر شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بالکل واضح. مثال تقوائے قلبی. کتا ویسے تو پیشاب کرنے میں بڑی احتیاط کرتا ہے کہ مثلا ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہیں چھینک نہ پڑ جائے, اور پورے دن ویسے نجاستوں کے اندر منہ مارتا پھرتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ بھی یہ ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی ہم قتل نہیں کر رہے ہیں کسی کو, ہم معاذ اللہ کچھ ایسی اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں, چوری ہم نہیں کر رہے ہیں مثلا. ہم نے صرف چند ایک گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے, باقی تقریباً ہر گناہ کے اندر گرفتار. بدگمانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, ہمیں اس کو پرواہ نہیں ہوتی. غیبتیں عام زندگی میں ہو رہی ہیں تو ہو رہی ہیں, اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہوتی. حسد کسی سے ہو رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی جو دیندار لوگ بھی ہیں اور جو متقی و پرہیزگار بھی ہیں بظاہر, وہ اسی تقوی کا لذی کے اندر گرفتار ہے. چند ایک چیزوں سے صرف اپنے آپ کو بچا لیا, باقی ہر چیزوں کے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہے. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ گناہان ہیں یقیناً, کہ جو انسان کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات امام نے اس آیت کے متعلق ارشاد فرمایا جس میں لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا, سیر سے منصور, اور ان کے اعمال تو بالکل ایسے جیسے بھاپ کی طریقے سے اڑا دیے جائیں گے. امام نے کہا کہ یہ وہ افراد ہوں گے, نیکیاں ان کے پاس بہت ہوں گی. یعنی امام کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی, لیکن جب کوئی گناہ کا موقع آئے گا تو فوراً اس کے اوپر پل پڑیں گے. غیبت کا موقع آ گیا بس کر دی, جھوٹ بولنے کا موقع آیا اور بس کہہ دیا, مذاق اڑانے کا کسی کا موقع آیا اور اڑا دیا. یعنی وہ لوگ ہوں گے کہ ہبا ام منصورا, ان کے اعمال گویا بھاپ کی طریقے سے اڑا دیے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے ان کے سارے نیک اعمال, کہ جب برائی کا موقع آتا ہے تو فوراً اس پر جا پڑتے ہیں اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اچھا ایک تو اس کا پہلو یہ ہے, دو مصیبتیں تکالیف اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں, اس سے ان کو روحانی طور پر کتنی بلندگی نصیب ہوتی ہے. دیکھیے جب بھی انسان کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتا, وہ اس کی روحانیت کو بلند کر رہی ہوتی ہے چیز. اچھا دیکھیے جو بھی کوئی عمل پروردگار عالم کے لیے کرتا ہے, ریاضتیں کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مجاہدہ. یہ چند ایک اصطلاحیں بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ, تاکہ جب کبھی آپ کوئی کتابیں پڑھیں اخلاص کی تو اس کے اندر یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. مثلا فلاں عمل کو اتنی دفعہ کرو, ہزار دفعہ فلاں چیز پڑھو, سو دفعہ فلاں چیز پڑھو, یہ جو مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے مجاہدات ہیں جو انسان کرتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ان کی دو اقسام ہیں مجاہدوں کی, بس یہ ایک چیز ایک سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو ایک آپ کے سامنے ایک آسانی بھی رہے. پروردگار عالم کی طرف بلند ہونے کے لیے جو انسان کوششیں کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. کوششیں مجاہدات کی دو قسمیں, ایک کو کہتے ہیں مجاہدہ اختیاریہ, اختیاری مجاہدہ. مثلا یہ تسبیحات پڑھنا اور مثلا قرآن کی آیتیں پڑھنا اور سورے پڑھنا اور ان کی مسلسل تکرار کرتے رہنا, یہ مجاہدہ اختیاریہ. ایک دوسرے قسم کی ہے مجاہدہ اضطراریہ, اضطرار. یہ مصیبتیں تکالیف اور پریشانی, یہ اختیاری نہیں, یعنی ہم نے خود سے ان کو نہیں کیا بلکہ ہمارے اوپر آ پڑی ہیں. اس سے بھی انسان کی بہت روحانی بلندگی نصیب ہوتی, اذکار اوراد وظائف تسبیحات قرآن آیات و سورے, ان سے بھی انسان بلند ہوتا ہے اور اس سے ریاضتیں ہوتی ہیں. لیکن مجاہدہ اضطراریہ زیادہ فائدہ مند. دیکھیے مجاہدہ اختیاری میں جب آپ تسبیحات کریں گے نا تو چند دن میں وجوب پیدا ہونے لگتا ہے, اپنے اوپر ناز آنے لگتا ہے کہ دیکھیے میں نے تو اتنی دفعہ اتنی ہزار دفعہ یہ چیز پڑھ لی ہے اور اتنی قرآن آیات میں پڑھتی ہوں اور اتنے سورے میں نے ختم کر دیے ہیں اور قرآن کو اتنی دفعہ ختم کر دیا ہے. یہ عجب پیدا ہوگا آپ کے اندر. مجاہدہ اختیاریہ میں عجب پیدا ہوتا ہے, مجاہدہ اضطراریہ میں انکساری پیدا ہوتی ہے, مزید آجزی آ جاتی ہے. تو بعض اوقات آپ یہ نہ سمجھیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ مشکلات اور پریشانیاں گویا آپ کو کوئی ٹارگٹ لیا جا رہا ہے، آپ سے انتقام لیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ خدا اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ آپ اس کی طرف مزید متوجہ ہوں، اس کے نتیجے میں وہ ثواب دے. جب یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ اذکرنی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو پروردگار عالم خود آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پر بشرطے کہ انسان اس طرف متوجہ رہے. اچھا، اب یہ جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو علماء اور مراجع نے بتائیں، ایک ہوتی ہے کہ عام کسی مختلف دعاؤں کی کتابوں سے آپ نے لے کے اس پر عمل کر لیا، نہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باقاعدہ ایک تو مجرب بہت ہیں، تجربہ شدہ ہیں، اور ان کو مجربات یقینیہ بھی کہا جاتا ہے. یقینی یعنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے کہ آپ بھی عمل کریں تو اس کے اندر کوئی شک بھی ہو کہ وہ چیز پوری بھی ہوگی یا پوری نہیں ہوگی، یہ اتنے یقینی مجربات میں سے. اچھا، سب سے چند ایک اب ظاہر ہے کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور ہر شخص کے پاس ایک الگ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے مصیبتیں اور پریشانیوں کی، ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن میں ایک جنرل لے کے چلتا ہوں جس میں تقریباً سب لوگ. سب سے پہلی تو چیز جو آپ لوگوں ہی سے زیادہ متعلق ہے کہ کون سا آخر ایسا عمل کریں کہ ہمیں بے پناہ علم حاصل ہو. علم فراواں، بے پناہ علم حاصل ہو جائے اور تہذیب نفس کے ساتھ حاصل ہو. دیکھیے، علم تو ہو سکتا ہے کہ علم حاصل ہو رہا ہو لیکن تہذیب نفس ساتھ میں نہ آ رہی، اور یہ بتایا تھا کس عالم نے؟ مہدی بحر العلوم نے. آبا مہدی بحر العلوم، جن کے متعلق شبہ ہوتا تھا کہ کہیں امام زمانہ تو نہیں ہے اپنے زمانے میں، کہ انہوں نے بتایا کہ نام بھی ان کا مہدی تھا اور تقوی و پرہیزگاری اور علم کے اندر ایسے بہرے رفتار کہ گمان ہونے لگا تھا. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اچھا آپ دیکھیے بہت سی اس میں جو بھی اذکار اور ذکر یا یہ وظائف ہوتے ہیں، اس کے اندر بعض اوقات کوئی خاص ٹائم بھی بتایا جاتا ہے. ویسے تو یہ عام زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص ٹائم بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی. وہ یہ کہ کم سے کم 40 روز تک یا اللہ کی 10 تسبیحیں پڑھنی ہیں. 40 روز تک یا اللہ، یعنی یا اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے روزانہ؟ 1000 دفعہ. اور اس طریقے سے پڑھنا ہے، ویسے تو عام زندگی میں آپ آج سے شروع کر سکتی ہیں، لیکن جو اس کا مخصوص وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز سے پڑھنا شروع کریں اور کیلکولیشن آپ کی ایسی ہو کہ شب چہلم جو ہے، یعنی اس عمل کی جو شب چہلم ہے وہ شب عرفہ واقع ہو. اس انداز سے اس کو پڑھتے ہوئے جانا، جیسے ہی یہ 40 روز ختم ہوں گے اس کے بعد اس عمل کا کرنے والا اپنے اندر علوم ربانیہ کو پائے گا. مہدی بحر العلوم نے خاص طور پر یہ عمل بتایا ہے، بے پناہ علم حاصل ہوگا اور تہذیب نفس کے ساتھ ہوگا. جی، شب عرفہ واقع. اچھا، پھر اس کے بعد ایک تو مسئلہ علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اخلاص نیت بھی بعض اوقات نکل جاتا ہے. کیا کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے ہمیں اخلاص نیت و عمل بھی حاصل ہو جائے؟ کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے اخلاص نیت اور عمل بھی حاصل ہو جائے اور بے پناہ نورانیت اور معنویت ہماری شخصیت کے اندر آ جائے؟ اچھا، اب دیکھیے یہ جو عمل ہے یہ وہی کرے گا جو واقعی دل سے اخلاص کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا. مثلا میں بتا رہا ہوں، جس کے اندر پہلے سے اخلاص کے لیے اتنی تڑپ ہوگی اس وجہ سے وہ اس عمل کو کرے گا، جس کے اندر پہلے سے اخلاص بہت کم ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اس کو مشکل سمجھتے ہوئے انجام نہیں دے گا. اور وہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 دفعہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنا. بعض اوقات یہ اذکار رکھے بھی اس وجہ سے ہیں تاکہ خط و خاشاک کے اس قسم کے جو لوگ ہیں, مثلا اگر یہ ہوتا کہ ایک دفعہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ لی جائے تو ہر غیر سنجیدہ آدمی پڑھنے بیٹھ جاتا. اب وہی اس کو عمل کو کرے گا جس کو واقعی اس اخلاص کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا اور اس کو یقیناً حاصل کرنا چاہتا ہوگا. اخلاص سے نیت حاصل کرنے کے لیے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا, اس کو پڑھنا شروع کر دے. ظاہر اخلاص سے نیت یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک دن 1000 دفعہ پڑھ لیا تو فوراً اخلاص سے نیت اس کو حاصل ہوگی. بس کسی بھی وقت پورے دن کے اندر 10 تسبیحات روزانہ سورہ اخلاص کی پڑھنا, یہ بھی ضروری نہیں. البتہ مختلف اوقات کے اندر یہ ضروری ہے بعض اوقات, اور بعض بہت سے وظائف کے اندر اس بات کی تاکید بھی آتی ہے کہ اس دوران کوئی بات نہ کرے, یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ ان افراد کی طرح بھی نہ ہو جیسے رشوت خور افسر, سارے رشوت کا معاملہ کیونکہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی تو اشاروں سے کیا کرتے تھے, تو اس انداز کا بھی نہ ہو کہ یعنی سب گناہ بھی ہو رہے ہیں اور وظائف بھی چل رہے ہیں, وہی میں نے کہا کہ پھر وہ پہلے بھی تقوا ہو جائے گا. تو اس دوران کوئی بات چیت بھی نہ کی جائے, بہتر تو یہ ہے. اور یہ سورہ قل ھو اللہ احد والا عمل ایسا ہے کہ آپ نے چیز سنی ہوگی, علماء تیع الارض کیا کرتے ہیں. تیع الارض کے معنی یہ ہیں کہ مثلا ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے اور دوسرا قدم جب اٹھائیں تو مثلا ایران میں, یا کہ دوسرا قدم جس جگہ اٹھانا چاہتے ہیں فوراً فاصلے ان کے لیے سمٹ جاتے ہیں. وہ علماء جن کے متعلق آپ یہ سنتی ہیں کہ وہ تیع الارض کیا کرتے تھے, محمد حسن لواطہ بھائی اور آغا بہجت وغیرہ کے متعلق بھی مشہور ہے یا دیگر علماء کے متعلق بھی, ان کے متعلق خصوصیت تھے کہ یہ روزانہ 1000 دفعہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے ہیں. البتہ یہ نیت یہ نہ ہو کہ میں تیع الارض کرنا شروع کر دوں اس کی نیت سے, بلکہ اخلاص سے نیت پیدا ہوگا تو خود بخود پاور انسان کے ہاتھ میں آنے لگتی ہیں, اور جتنا اخلاص سے نیت ہوتا ہے اتنا ہی ان پاور کو پھر کم استعمال کرتا ہے. جبھی زیادہ تر علماء کے متعلق تو پتہ بھی نہیں چلنے پاتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت تھی بھی نہیں. اور یہ جو سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنے والا عمل ہے یہ تقریباً ہر حاجت طلبی کے لیے. اچھا اب یہ تو دو چیزیں ہوں, اخلاص سے نیت پیدا کرنے کے لیے یہ والا عمل, علم فراوانی کے لیے اور تہذیب نفس کے ساتھ وہ دوسرا عمل. تیسری چیز وہ یہ ان افراد کے لیے زیادہ ہے کہ مثلا جو تبلیغات کے اندر مثلا آپ جیسے بہت ذاکرات ہیں کہ جو مثلا تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہی ہیں اور آپ جو نہیں انجام دے رہی ہیں ان کو بھی آگے چل کر دینا ہے, لیکن عمومی طور پر بھی بہت سی چیزیں بہت سے اعمال ایسے بھی ہیں کہ جس سے انسان مقبول القول ہو جاتا ہے, بس وہ بات منہ سے نکالے گا دوسرے کے سینے کے اندر جا کر گڑ جائے گی اور جو آپ کہیں گے وہ دوسرا عمل کرنے لگے گا. وہ خاص طور پر مبلغین کہ جو جن کی بات لوگ سنتے ہیں اور فوراً سن کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی تبلیغات کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں, وہ اس عمل کو کرتے ہیں. سورہ مزمل 41 مرتبہ, 41 روز تک روزانہ 1 مرتبہ یعنی 41 روز تک سورہ مزمل پڑھنا. اس 42ویں دن سے انسان اس کا اثر دیکھے گا کہ وہ مقبول القول ہو جائے گا, لوگوں کو جو بات کہے گا لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے. روزانہ 1 دفعہ لیکن 41 روز تک. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے اور یہ نسبت بہت ہی اچھی بات ہے, بہترین ہے یہ تو, لیکن جیسے جیسے اب یہ اوراد آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یعنی اور بھی کرنے کی پھر بہت سارے یعنی دن 24 گھنٹے کم پڑ جائیں گے آپ کے پاس, لیکن ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اپنی مصیبتوں کے مطابق اپنی پریشانیوں کے مطابق اور جس میں گرفتار ہے وہ اس عمل کو انجام دے. جی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک ایسا عمل کہ جو کہ خواتین کے لیے علل خصوص اور مرد بھی اب اس میں کم نہیں رہے, وہ ہے اب تک جتنی بھی ہم غیبتیں کرتے ہیں کون سا ایک ایسا عمل کریں اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ کبھی غیبت نہیں کریں گے, یہ تو مسمم ارادہ ہو اس کے ساتھ, لیکن وہ عمل تمام پچھلی غیبتوں کا کفارہ ہو جائے. اس کے متعلق کہا گیا اگر کوئی شخص ایک دفعہ بھی سورہ حجرات پڑھ لے تو پچھلی تمام غیبتوں کا کفارہ ہو جائے گی. اچھا یہ تو ایک خاص طور پر میں نے الگ سے بتایا کہ وہ گناہ جس کے اندر انسان بہت زیادہ گرفتار ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جی بالکل پروردگار عالم کے ہاں کوئی بخل نہیں ہے, نہ ثواب دینے میں نہ کوئی فائدہ دینے میں, کسی کی طرف سے بھی انجام دے, بس یہ ہے کہ وہ خود اس کی طرف مصر نہ ہو. اچھا اتنا اور بتا دوں کہ دیکھیے بعض اوقات یہ اذکار خدا جو ہے نا, ذکر الہی اور قرآن آیات, یہ قہرن بھی فائدہ دیتے ہیں چاہے انسان کی نیت نہ بھی ہو. مثلا اس پر اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ کو کتنا ہی زیادہ کسی گولی سے دشمنی کیوں نہ ہو, مثلا پونسٹان, پیناڈول اور ڈسپرین وغیرہ, لیکن اگر کہیں درد ہو رہا ہے اور آپ بالکل بھی اس گولی کو پسند نہیں کرتی, لیکن جب آپ وہ کھائیں گی تو ضرور اس کے اثرات آپ کے جسم پہ رونما ہوں گے اور درد غائب ہوگا. تو جب ایک عام دنیاوی گولیوں کے اندر یہ اثر ہے کہ اعتقاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا اثر رکھتی ہیں, تو پروردگار عالم کے نام اور اس کے اذکار ان سے کہیں زیادہ اثر رکھتے. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی یہ بات ضروری ہے کہ انسان یہ نہ سوچے, جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو, بہتر ہے کہ آپ معنی اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ وہ ایک بہتر چیز بتائی جا رہی ہے, لیکن اگر انسان کے پاس اس چیز کی فرصت نہیں ہے تو کم سے کم وہ زبانی چاہے کوئی ایک لفظ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو, تب بھی کبھی بھی تلاوت یا قرآن سے روگردانی نہ کرے. بہت سے علماء ایسے گزرے کہ ساری زندگی افسوس کرتے رہے بڑھاپے میں کہ کاش میں اپنی جوانی کے تدریس کا فلاں موقع فلا فلا کتابوں پڑھانے میں نہ گزارتا بلکہ اس کی جگہ قرآن ہی پڑھتا. یعنی بعض اوقات اکثر علماء یعنی جب عمر گزر جاتی ہے اور پیچھے انسان مڑ کر دیکھتا ہے تو تلاوت قرآن زبانی طور پر بھی بے پناہ اثرات اور ثواب اور فائدے رکھتی ہے. وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو اور زیادہ بہتر. اچھا اب ایک اور جو مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے یا علم دین میں جو افراد آتے ہیں ان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہوتا, دل پر گویا ایک حجاب سا آنے لگتا ہے اور ایک بیزاری آنے لگتی ہے, دل ہی نہیں چاہتا, مصیبت سے ایک چیز محسوس ہونے لگتی ہے. نعوذ باللہ, علم دین وغیرہ اس کے لیے اتنی مشکلات اور پریشانی اور گرمی میں اس کا یہاں پر تشریف لانا آپ لوگوں کا. بعض اوقات انسان کو خود سے شرم آنے لگتی ہے کہ بھئی مجھے یہ ایسی کیفیات کیوں واقع ہو رہی ہیں, یہ حجابات میرے دل پر کیوں آ رہے ہیں, ان کو بھی دور کرنے کا ایک نسخہ. وہ کیا ہے, روزانہ خاص طور پر نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ پروردگار کا ایک نام یا فتاح, افتاح کہتے ہیں کھول دینے کو, فتاح اے کھول دینے والے, یعنی یہ جو حجابات پروردگار آپ کے سینے سے ہٹا دے گا, یہ جو بیزاریاں دل کے اوپر آ جاتی ہیں اور پردے دل پر پڑ جاتے ہیں, یہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو دور کر دے گا. ایک بہت ہی اوتھینٹک نام ہے وہ دعاؤں کے سلسلے میں کف امی کا, کاف پہ عین میم چھوٹی ہے, ایک عالم ہے کف امی, انہوں نے اپنی کتاب مصباح میں اس عمل کو لکھا ہے کہ اگر حجابات دل کو لاحق ہونے لگے اور بیزاری آنے لگے خاص طور پہ علم دین وغیرہ کے سلسلے میں, تو یا پتا ہو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے 70 مرتبہ پڑھنے, نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا پتا ہو. اچھا اب ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ مسئلہ ہے کہ جس وقت انسان علم دین کے اندر گرفتار یعنی علم دین کے اندر آتا ہے اس لائن میں, تو آنے کے بعد اب دیکھا جائے تو جو ایک عمر ہے وہ وہی ہے 50-55 سال, بہت ہوا تو 60 سال, یعنی جب کسی طور پر آدمی کچھ اس کے قابل ہوتا ہے تو وہ قبر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. سوائے ہمارے علماء و مراجع کی کہ ماشاء اللہ سب کی 90, 95, 95, 100, 110 سال کی عمریں ہوتی ہیں. وہ تو گناہوں سے بچنا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے, خود علم دین کے اندر ایک برکت ہوتی ہے, نماز شب بھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور زندگی ان کی بے اعتدالیوں سے دور ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہم کون سا ایسا عمل کریں جبکہ ہم اسی ماحول کے اندر ہیں, پچھلی زندگی کے گناہان وہ بھی اپنے اثرات رکھے ہوئے ہیں, ہم کون سا ایسا عمل کریں؟ ایک عمل ایسا بتایا گیا ہے, اور یہ عمل بتایا ہے آغائے نائینی. ایک تو آغائے نائینی وہ تھے کہ جن کا 1927 میں انتقال ہوا تھا, اور مرجے تھے عالم تھے اپنے دور کی, اور ایک دعاؤں کے سلسلے میں آغائے نائینی اور ہے. انہوں نے ایک عمل بتایا, اس عمل کو انجام دینے کے بعد اس شخص کی زندگی میں 50 سال کا قطعاً اضافہ ہو جاتا ہے جو اس عمل کو انجام دے گا, اور وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد ایک دعا ہے ایک لائن کی, وہ روز پڑھنا, وہ روز پڑھنا ہے. اب وہ آپ کو چاہیں تو ایک لائن کی کیونکہ دعا ہے تو آپ لکھ لیجئے اس کو, یا اکرم من کل کریم, بہت آسان ہے لکھنا اس کو, یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم. یا اعظم من کل عظیم, جی جس طرح عظیم لکھتے ہیں اعظم ہو گیا, یا اعظم من کل عظیم و یا اعز من کل عزیز, الف عین اور زے, یا اعز من کل عزیز اغننا. تو یہ خاتون ذرا جلدی سے لکھنی, باقی سب کو بعد میں بھی ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے. اغننا برحمتک وجودک وکرمک ومد عمرنا مدتن فی عافیہ. بس یہ ایک لائن کی دعا, ومد عمرنا مدتن فی عافیہ, 50 سال کا یقینی اضافہ اس کی عمر میں ہو جائے گا. قطعاً یہ جملہ ہے کرم کا. ابھی جنہوں نے لکھ لیا وہ آپ کو لکھوا دیں گی بعد میں, کیونکہ ابھی ٹائم اتنا کم رہ گیا ہے کہ مجھے تو وقت نہیں ہے جس کو مزید آگے بڑھایا جائے. اچھا, بہت سارے لوگ ایک مصیبت اور ہے جس کے اندر گرفتار ہیں آج کل. تو اگر کسی کو قرض دیا جائے تو میری ذاتی رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ بس یہ سوچ لیں کہ یہ واپس نہیں ملنا. نہیں, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ لوگ کھا جاتے ہیں, اس میں ان کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے, لیکن عام طور پر جو لوگ قرض لیتے ہیں نا آج کل, وہ اس کو ادا کرنے کے پھر قابل نہیں ہو پاتے. ایسے حالات جنم لے لیتے ہیں کہ وہ بیچارے خواہش رہے ہیں باوجود بھی ادا نہیں کر پاتے, کیونکہ بظاہر دنیاوی وسائل اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر سکیں. تو اس کے لیے بہرحال ایک عمل, اور یہ عمل بتا ہے آغائے مرشی نجفی. آغائے مرشی نجفی نے یہ عمل بتایا. اب میں وہ واقعہ بھی پیش کرتا ہوں جلدی سے, ایک یا دو منٹ کے اندر. ایک لائن کی ایک دعا ہے, بس وہ پڑھنا ہوتی ہے. اس کے بعد جن جن افراد نے اس عمل کا تجربہ کیا, 100% اس کو مجرب پایا, اور ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا فرض ادا نہ ہو, 0% فیلئر ریٹ ہے اس کا. آغا مرشی نے دیکھا کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے ہیں بہت سخت پریشان. پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہاری پریشانی کی؟ کہنے آغا, بہت ہی بڑے قرض کے اندر گرفتار ہوں, راتوں کی نیند میری اڑ چکی ہے, اور دیندار اور چھوٹے موٹے عالم بھی تھے وہ, اور یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میری نماز فجر بھی قضا ہو جاتی. بات وقت انسان ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. آبا نے کہا کہ تم پھر یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک دعا ہے جو کہ ہر نماز صبح کے بعد 110 دفعہ اس چھوٹی سی ایک لائن کی دعا کو پڑھنا ہے, یقیناً جس کا فرض اتنا بڑا ہوگا جو یقیناً اتنا پریشان ہوگا نماز فجر کے بعد 110 دفعہ چند منٹ کے اندر اس دعا کو پڑھنا, پڑھنے سے اگر اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے تو کیا کہنا, اللہم اغننی. تو خاتون اس کو تیز رفتاری سے لکھنے, بعد میں ایک دوسرے سے آپ لے لیجیے گا, اللہم اغننی بحلالک عن حرامک, اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک, وبفضلک عمن سواک, بس 110 دفعہ نماز فجر سواک. اچھا اب یہ آدمی فرض لیتا ہی کیوں, اس وجہ سے لیتا ہے کہ اس پر رزق کم ہو چکا ہوتا ہے. کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو بالکل یقینی ہوں, پتن ہوں, 1% بھی ان کے پورا ہونے کا, 1% بھی یہ نہ ہو کہ وہ پورے نہ ہوں, کون سے ایسے عمل انجام دیے جائیں رزق کے لیے؟ ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ مختلف تعلیمات وغیرہ کے اندر بھی پڑھتی ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بے پناہ رزق کی فراوانی ہو جائے اور 1% بھی امکان نہ ہو اس بات کا کہ وہ عمل فیل ہو جائے گا, تو اس کے لیے ایک عمل ہے 4 سورے خاص طور پر روزانہ پڑھے, والذاریات, سورہ طلاق, سورہ مزمل اور سورہ انشراح, وہی علم نشرہ لکا صدرہ کا والا, اس کا دوسرا نام ہے سورہ انشراح. والذاریات, سورہ طلاق, سورہ مزمل اور سورہ انشراح, یہ 4 سورے جو شخص بھی پڑھے گا 1% بھی اس کا امکان نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو. اس میں سے خاص طور پر سورہ والذاریات جو ہے اس کے متعلق یہ علماء کا کہنا ہے کہ اگر اسے روزانہ 1 دفعہ پڑھنے کی کوئی عادت ڈال لے تو اتنی فراوانی سے رزق ملے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا, حیران و پریشان ہو جائے گا کہ پروردگار یہ اتنا پیسہ میرے پاس آ کہاں سے رہا ہے, برسنے لگے گا اس کے اوپر. یعنی سورہ والذاریات, یعنی بہت سے دیکھیے سورہ واقعہ بہت مشہور ہو گئی اور اس کے اثرات یقیناً ہیں بھی ایسے, لیکن بہت سے اور چیزوں کے بھی خواص ہیں جو سامنے نہیں آئے, لوگوں کو پتا نہیں, جیسے یہی سورہ والذاریات رزق اتنی فراوانی کہ وہ حیران رہ جائے. دیکھیے ان میں وہ بھی کر سکتے ہیں, ان کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, نہیں نہیں چاروں پڑھنے, لیکن الگ الگ اوقات میں بھی پڑھ سکتی ہیں کہ ابھی صبح میں سورہ والذاریات پڑھ لیا, بعد میں سورہ طلاق پڑھ لیا, اس کے بعد مزمل اور اس کے بعد علم نشرہ, کیا ایک ہی نشست میں بھی پڑھ لیں تو اور زیادہ اچھا. سورہ واقعہ یقیناً اپنے اثرات رکھتی ہے, اس کو بھی فراموش نہ کریں. اس کے علاوہ رزق فراواں کے سلسلے میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی عجیب و غریب اثرات رکھتی. سورہ قدر کے متعلق تو علی الخصوص ابھی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں چیز, جس کو علامہ مجلسی نے خط لکھ کر اپنے شاگردوں کو بھجوایا تھا کہ آپ سب لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اس زمانے میں یہ پیسوں وغیرہ کی بہت تنگی ہوا کرتی تھی, اور یہ خاص طور پر جو عمل, ویسے تو سارے اعمال ہی ایسے ہیں جو رزق کے سلسلے میں, اس میں رزق حلال ہی کے لیے ہیں, لیکن اس عمل کے لیے خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو رزق حلال حاصل کرنا ہے, ضرورت انسان کی حرام سے بھی پوری ہو جاتی ہیں بعض اوقات, لیکن رزق حلال چاہیے. آدمی پریشان ہے کہ میں بینک کی نوکری کو کیسے چھوڑوں, میں فلاں ادارے کے اندر کام کرتا ہوں یا میری فلاں نوکری ہے وہ تو حرام نوکری ہے, میں اس سے کیسے اپنا پیچھے چھوڑاؤں, رزق حلال بھی مجھے حاصل ہو تو یہ عمل کرنا شروع کر دے. وہ یہ ہے کہ روزانہ جمعے کے دن, روزانہ نہیں جمعے کے دن, یعنی ہر ہفتے وار یہ عمل ہوگا, عصر کے بعد 100 دفعہ سورہ قل ہو اللہ احد, یعنی ایک تسبیح سورہ قل ہو اللہ احد کی پڑھنا شروع کر دے. ہاں سوری, سورہ قدر, سورہ قدر 100 دفعہ روزانہ, روزانہ سے مراد یہ ہوئی کہ ہفتے وار, یعنی ہر ہفتے ہر جمعے کے دن ایک ایک ہفتے بعد جو جمعہ آئے گا اس میں عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر. یہ وہ عمل ہے کہ جو علامہ مجلسی نے اپنے شاگردوں کو لکھ کر بھجوایا تھا, اور یہ بھی اس کے اندر اگر ایک اضافہ کر لیں وہ ہے کہ پروردگار کے چھ نام ایسے ہیں. بلکہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ چھ ہی نام تھے, اور اس کے ساتھ وہ بھی اگر اضافہ کرنے آپ سورہ قدر 100 دفعہ پڑھنے کا تو عجیب و غریب اثرات اس کے پیدا ہو جائیں گے. پروردگار کے چھ نام, یا رزاقو, یا فتاحو, یا وہابو, یا غنیو, یا مغنیو, یا باسطو. یا رزاقو, یا فتاحو, یا وہابو, یا غنیو, یا مغنیو, یا باسطو. بلکہ اگر کوئی شخص ان کو اس انداز سے بھی پڑھنے لگے کہ ان سب ناموں کو بیٹھے بیٹھے, مثلا آپ وین میں بیٹھ کر آ رہی ہیں, 100 دفعہ آپ نے یا غنیو یا مغنی پڑھ لیا, 100 دفعہ یا باسطو پڑھ لیا انگلیوں پر, تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ بہت سی چیزیں کر سکتی ہیں, اور صرف چند چند منٹ لگے گی. اٹھتے بیٹھتے ذکر خدا بھی ہوتا رہے گا, اور ان تمام رزق کی پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی جتنی دفعہ چاہیں پڑھتے رہیں. لیکن یہ چھ نام وسط رزق سے انتہائی مجرب ہیں اور عجیب و غریب اثرات رکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک عمل ایسا ہے جس میں صرف چند سیکنڈز لگتے ہیں, ابو من حال شاید کسی اور مانت سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا ہے لیکن دوہرا دوں, ایک عمل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونا, سورہ قل ہو اللہ احد, اس کے متعلق یہ ملتا ہے کہ انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور فقر و فاقہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے اسی وقت. یعنی ایک ایسا یہ عمل ہے, اور اگر کوئی شخص خاص طور پر یہ سورہ فجر کے متعلق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد 100 دفعہ اگر سورہ قدر پڑھ دے, خواہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ صحیح, تو پھر وہ قدرت خدا کا تماشا دے گی. یہ ملتا ہے اس عمل کے متعلق کہ رزق کے سلسلے میں پھر وہ قدرت خدا کا مشاہدہ کرے کہ پروردگار کون کون سی جگہوں سے اس کو رزق نصیب فرماتا ہے. 100 دفعہ فجر کی نماز کے بعد, البتہ اس تمام رزق کو حاصل کرنے کا مقصد وہ نہ ہو کہ جب جس وقت انسان کے وقت نہیں ہوتا نا تو ٹھیک ہے وہ سب اعمال کر رہا ہوتا ہے, اور جب حاصل ہو جاتا ہے مثلا اس کے نتیجے میں رزق فراوانی ملی 5 کروڑ کا, مثلا نامی بانڈ نکل آیا آپ کا بالفرض اگر جائز طریقے سے آپ نے لیا ہوا, اب کیا ہے دوسرے دن ہی اس کے دماغ میں اٹکیلیاں سوچتی ہیں اور فوراً ہی اس کے بعد امریکہ جانے کی دھن اور کینیڈا سیٹل ہو جانے کی فکر اور مختلف اور ایسی آسائشیں کہ جو اس کو حرام کی طرف متوجہ کر دیں. اکثر جب بھی لوگوں کو پروردگار رزق نہیں بھی دیتا ان کے حق میں بہتر کرتا ہے, کیونکہ اس کو اگر رزق دیا اور اتنی فراوانی کے ساتھ دے دیا تو یہ اور اس کی تمام نسلیں خراب ہو جائیں گی, اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا اس مصیبتوں کے اندر رہنا اس کی روحانی زندگی کے لیے کتنا فائدہ ہوتا. اچھا, رزق کے سلسلے میں ویسے تو باتیں اور بہت ساری ہیں لیکن مجھے کیونکہ بات کو آگے بڑھانا ہے اور وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے, بعض اوقات ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ ہمارا سینہ غم و حزن سے بھر کے رہ جاتا ہے, اور واقعی آپ کبھی بھی اس کا مشاہدہ کریں, اگر صرف ایک دفعہ اس کیفیت میں کہ ہمارا سینہ غم و حزن سے بھرا ہوا ہو اور صرف ایک دفعہ سورہ المحشر پڑھ لی جائے تو غم و حزن دل سے بالکل غائب ہو جاتا ہے. سورہ انشراح کا صرف فقط ایک دفعہ پڑھ لینا بھی. اچھا دیکھیے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری عام زندگی کی چاہے چھوٹی چھوٹی مشکلیں کیوں نہ ہوں ان کا حل کتاب خدا کے اندر موجود. مثلا جو بہت زیادہ چیز پیش آتی ہے, چیزوں کا گم جانا, چیزوں کا گم جانا, تین چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو کر لے, الگ الگ بتائے گئے ہیں, تو اس کو اپنی گم شدہ چیزیں ملنے لگیں گی. اور ایک میں ذاتی طور پر یہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصے پہلے میں ایک قیمتی چیز گم گئی تھی جس کی کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ چیز ملے گی, اور اس کو کرنا شروع کیا. صرف چند دن ہی گزرے تھے تو ایسی جگہ سے مل گئے کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ چیز یہاں پر ہوگی. وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ خیر میں نے جو عمل کرنا جس پہ شروع کیا تھا وہ تھا سورہ وسطین وزیتون کا پڑھنا ایک ایک دفعہ روزانہ. چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ چیز ایسی جگہ سے مل گئی کہ تصور میں نہیں تھا, 100% تھا کہ وہ چیز غائب ہو چکی. خیر ایک تو خود یہی سورہ وسطین کہ اس کو اپنی گمشدہ چیزیں ملنے لگیں. دوسری دو سورے اور ہیں, ایک سورے کو 10 دفعہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ مزمل کو. سورہ مزمل کو کوئی کسی گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے 10 دفعہ پڑھ لے تو اس کو گمشدہ چیز یقیناً مل جائے گی. اور ایک اور سورہ بھی اس کے لیے ہے سورہ والضحیٰ, یہ ہے لیکن 11 مرتبہ پڑھنے والا. اگر کوئی شخص 11 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھ لے تو اس کو اپنی گمشدہ چیز مل جائے گی. تین ایک دفعہ روزانہ. اچھا اب کچھ دعائیں دیکھیے بہت سے لوگوں کی انڈیویجول ہوتی ہیں, بہت خاص قسم کی دعا ہوتی ہیں جو کسی کو بتائی بھی نہیں جا رہی ہوتی, لیکن ان کی بہت کوئی خاص دعا ہوتی ہے, کوئی ایسی مجبوری مصیبت پریشانی کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں. نہ جانے اتنی تیزی کے ساتھ ٹائم کہاں چلا گیا, ابھی تو مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا آج ہی کی نشست میں, لیکن بہرحال جتنا بھی چلیں ہو پائے گا پھر اس کو کسی اور وقت پہ رکھیں گے. کوئی خاص دعا اگر آپ کو خصوصاً قبول کروانی, لیکن یہ عمل اس بہت کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز کے لیے نہ کیجیے گا. مثلا 2 دن سے مثلا بالکل لائٹ نہیں آئی, گرمی میں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور آپ نے اس عمل کو کر لیا, نہیں میں یہ بہت سیریس بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی کوئی بڑی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی آپ کو لاحق ہو جائے اس وقت کیجیے گا. اور بس اس کو کہنا ہوتا ہے, صرف میرا خیال ہے 1 سیکنڈ لگے گا کہنے میں, اور دعا کرنی ہوتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ان شہدوں کا بے دم المظلوم, پروردگار تجھے خون امام حسین کی قسم, اور دعا کرنا. لیکن میرا ایک تو کہنا یہ ہے, 2 مشورے. ایک مشورہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی قسم پروردگار کو دینا کہ کسی بھی چھوٹی اور معمولی کام کے لیے نہ ہو, واقعی جو اتنی بڑی مصیبت کے اندر انسان گرفتار ہو جائے. تو دوسرا ہے کہ اس چیز کو عام بھی نہ کرے. یہ عام مجلسوں میں جو آپ پڑھتی ہیں اس کے اندر بتانے والی چیز بھی نہیں بتائیے اس کو. لیکن جی نہیں, اس کے لیے تو وسائل کو مہیا کرنا ہوتا ہے, دعائیں اپنی جگہ کرنی ہے, لیکن یہ کوئی بہت ہی بڑی مصیبت کے اندر اگر انسان گرفتار ہو جائے. ان شہدوں کا بے دم المظلوم, جی اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے بالکل امن جو ہے بس اس میں عین میم نون ایک ساتھ لکھ دیجیے امن سے وقت. اچھا اچھا ایک اور عمل ہے, وہ عمل اتنا یقینی ہے. دیکھیں میں تو اب تک یہ جو بتا رہا ہوں نا یہ سارے مجربات یقینی ہیں, اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس پر عمل کرتے آئے ہیں. خاص طور پر یہ میں بھی آپ کو جیسے سورہ قدر والا جو عمل ہے نا 1000 دفعہ پڑھنے کا, یہ آیت اللہ خوئی نے اپنی جوانی کے زمانے میں یہ والا عمل کیا تھا, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی پہلے ہی دن جب یہ عمل کیا اس کی رات جو میں سویا تو اس سونے خواب کی حالت ہی میں ان کو اپنی مرجعیت کی بشارت ملی. اور پھر اس کا تفصیلی واقعہ آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے, لیکن وہ ابھی میں فی الحال نہیں پڑھ رہا کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں بچا ہے. تو ایک جو عمل اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس عمل کے بعد کہا جاتا ہے کہ محال ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو, امپاسبل ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ایک عمل ہے, وہ عمل اس انداز کا ہے کہ جس میں 7 دن تک روزہ رکھنا ہوتا ہے اور 7 دن 2 رکعت نمازیں بھی پڑھنا ہوتی ہیں, اور اس کیفیت میں پڑھنا ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والطارق تین دفعہ پڑھنی ہوتی ہے. والسماء والطارق پہلی رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ والطارق, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید قل ھو اللہ احد یہ پڑھنی ہوتی ہے. یعنی سات دن روزہ بھی ہوگا ساتوں دن, اور ساتوں دن دو دو رکعت نماز ہوگی. اس کیفیت تشہد و سلام پڑھ کے آپ نماز ختم کریں گی, اس کے بعد سجدے میں چلی جائیں گی. سجدے میں جا کر ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھنی, اور سات مرتبہ پڑھنی. سبوہو تین بے واو بڑی ہے اور پیش اس کے اوپر. سبوہو قدوسو رب الملائکت والروحو, بس یہ پڑھنا. سجدے میں جا کر سبوہو قدوسو رب الملائکت والروحو پڑھنا ہے سات مرتبہ, سجدے سے سر اٹھانا ہے, اور اس کے بعد 91 بار 91 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا, اور بس اس کے بعد دعا کرنی ہے. محال ہے کہ اس کے بعد جو دعا کی جائے اور وہ قبول نہ ہو. جی جی مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آیا کیا. جی ہاں قضا واجب کی نیت کریں اگر کسی اوپر قضا موجود ہے. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. آیت الکرسی پڑھنی وہاں اٹھنے کے بعد, سجدے سے سر اٹھانے کے بعد, اور پھر دعا کرنی. اچھا اب اس میں ایک بات اور, یہ بس وہ خاص عمل مکمل ہو گیا. بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو حج کا بہت اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی حج کر لیں, لیکن استطاعت نہیں ہو پاتی. تو دو سورے تھے, دفعہ میں نے بہت پہلے آپ کی جو سینئر کلاسز کو بتائے تھے, ایک تو سورہ حج ہی ہے اور دوسرا سورہ نبا ہے اما یتساءلون 30 پارے کا. یہ دو سورے تو بہت ہی مجرب ہیں, لیکن ایک عمل ایسا کہ جو جس کے متعلق علماء نے کہا اگر یہ فقط ایک دفعہ بھی کر لیا جائے, اس میں تو یہ ہے کہ سورہ حج اور سورہ نبا روزانہ پڑھنا شروع کر دے تو سارے حج پہ چلا جائے, وہ ایک الگ عمل ہے. لیکن یہ والا عمل ایک ہی نشست میں ایک دفعہ ہی کر لے بس, تو بھی انشاءاللہ وہ اسی سال حج پہ چلا جائے. وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1000 مرتبہ. بس شرط یہ ہے کہ اس دوران بالکل بھی کسی سے بات نہ کرے. فقط ایک دفعہ کرنے سے بھی یقینی مجربات میں سے وسائل ایسے اکٹھا ہو جائیں گے, حیران ہو جائے گا اور اسی سال حج پہ چلا جائے. 1000 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. البتہ ایک اور روایت کے اندر اس کو روزانہ پڑھنے کی بھی تاکید آئی ہے, لیکن علماء نے کہا کہ کچھ اور مستند اور روایتیں ایسی بھی ہیں جسے فقط ایک دفعہ ہی پڑھنے کو, یعنی اس میں کوئی عدد کی شرط نہیں لگائی کہ روز پڑھنا, یعنی ایک دفعہ بھی پڑھ دیا جائے تو کافی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. اور ایک چیز اور بھی ہے, وہ بھی بہت ہی مجرب ہے اور وہ بہت اس سے بھی بہت مختصر ہے. 1000 مرتبہ ما شاء اللہ ہو اس نیت سے پڑھ دیں. اور ایک عمل تو ایسا ہے کہ جو خود پیغمبر اسلام نے بتایا ہے حج کے مشتاق کسی بھی شخص کے لیے, درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. وہ یہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کا بہت مشتاق ہو اور وسائل اس کے پاس نہ ہو, یعنی استطاعت نہ ہو پا رہی ہو, تو وہ کیا کرے؟ ایک نیا لباس پہنے. نیا لباس پہن کر سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن رکھے اور اس پر 305 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کے پھونک مارے, اور پھر اس پانی کو اپنے کپڑوں پر چھڑکے, اسی سال حج پر چلا جائے گا. اگرچہ مجھے آج بہت ساری چیزیں اور بھی آپ کو بتانی تھی، کس چیز کے متعلق؟ 305 مرتبہ سورہ قدر، 305 مرتبہ. وَمُدَّ عُمْرَنَا فِي عَافِيَةٍ. اب کیونکہ اتنا وقت نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ ابھی بہت ساری چیزیں اس میں باقی ہیں، تو انشاءاللہ تحریری سوال جو آپ کا ایک آیا ہے اس میں تحریری طور پہ جواب دے دوں گا. اور آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی انشاءاللہ.